बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और तुम्हारा खुदा बस एक है, इसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही रहमान भी है और वही रहीम भी है। बेशक ज़मीन व आसमान की खलकत, रोज़ व शब की रफ्त आमद, उन कश्तियों में जो दरियाओं में लोगों के फ़ायदे के लिए चलती हैं, और उस पानी में जिसे खुदा ने आसमान से नाजिल करके उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदा कर दिया है, और उसमें तरह तरह के चौपाए फैला दिए हैं, और हवाओं के चलाने में और आसमान व ज़मीन के दरमियान मुसख़र किए जाने वाले बादल में साहिबान अक़ल के लिए अल्लाह की निशानियां पाई जाती हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات تینوں مسلح افواج کی مشترکہ ٹیم کرے گی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی بریفنگ۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے کسانوں کے بیشتر مطالبات تسلیم کر لیے، ایک سال سے جاری تحریک آج ختم ہو گئی۔ غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات، ایرانی مذاکراتی ٹیم ویانا پہنچ گئی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں بدھ کے روز ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بارے میں تینوں مسلح افواج کی ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تحقیقات کرے گی۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ ہندوستانی فضائیہ نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم صادر کر دیا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی ایئر مارشل مانوندر سنگھ کریں گے، جو فضائیہ کی ٹریننگ کمان کے آفیسر کمانڈنگ ان چیف ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت بدھ کو ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ حادثے کے وقت ہیلی کاپٹر میں ہندوستانی فوج اور فضائیہ کے کئی سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر کے اس حادثے میں جنرل بپن راوت سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے کسانوں کے بیشتر مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اور ایک سال سے جاری رہنے والی تحریک آج ختم ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ذریعے کسانوں کے بیشتر مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد ایک سال سے زیادہ عرصے سے جاری کسانوں کی تحریک آج ختم ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ملی تجویز پر عام اتفاق رائے کے بعد کسانوں نے یہ فیصلہ کیا۔ مشترکہ کسان مورچے کے اجلاس میں اس مسئلے پر بحث کے بعد احتجاجی دھرنے ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ کسان لیڈر بلویر راجوال نے کہا کہ 15 جنوری کو کسان مورچے کی میٹنگ ہوگی جس میں مستقبل کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ اطلاع کے مطابق پنجاب کے کسان 11 دسمبر سے دہلی کی سرحدوں سے لوٹیں گے، لیکن سنگھو کونڈلی سرحد سے کسانوں نے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ چونکہ حکومت نے ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے، لہذا وہ اب گھروں کو لوٹ رہے ہیں، عارضی خیمے کھولے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ تینوں متنازع زرعی قوانین کو لے کر حکومت اور کسان آمنے سامنے تھے۔ کسانوں نے دہلی سے ملنے والی ہریانہ اور اتر پردیش کی سرحدوں پر دھرنے دے رکھے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ تینوں کالے قوانین واپس نہیں لیے جاتے ان کی تحریک جاری رہے گی۔ حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی اور اس نے ان تینوں قوانین کا جم کر دفاع کیا تھا۔ تعطل کے خاتمے کے لیے حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کے 11 دور چلے جو لاحاصل رہے۔ آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اچانک مرکزی حکومت نے تینوں زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کر دیا، اور پارلیمنٹ کے موسم سرما کے جاری اجلاس کے شروع ہی میں ان قوانین کو واپس لینے کے بل کو دونوں ایوانوں سے منظور کرا لیا۔ لیکن کسانوں کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے 6 مطالبات پورے نہیں ہوں گے ان کی تحریک بدستور جاری رہے گی۔ کسان ایم ایس پی پر قانون بنانے، تحریک میں مارے گئے کسانوں کے اہل خانہ کو مناسب معاوضہ دیے جانے اور کسانوں کے خلاف دائر کردہ مقدمات واپس لیے جانے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے، جن پر فریقین کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے۔ لکھیم پور تشدد کو لے کر بھی ایک مطالبہ اٹھا تھا، لیکن فی الحال اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ پرالی جلانا بھی اب جرم کے دائرے سے باہر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مرکز کی اس قدر مضبوط حکومت کسانوں کے آگے اتنا جھکے گی اس کی توقع بہت کم تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ کسان اب فتح ریلی نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ایران کے سی آئی ڈی پولیس چیف نے غیر قانونی مہاجرت اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اپنے دورے پاکستان کے 4th روز ایران کے سی آئی ڈی پولیس چیف جنرل محمد قمبری نے ایف آئی اے کے لاہور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اعلی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ایرانی اور پاکستانی وفود کے سربراہوں نے غیر قانونی مہاجرت اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون پر اتفاق کیا۔ ایران کے سی آئی ڈی پولیس چیف جنرل محمد قمبری نے اس موقع پر کہا کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ گھناؤنا کاروبار دونوں ملکوں کو متاثر کر رہا ہے۔ بعد ازاں سی آئی ڈی پولیس چیف کی سربراہی میں پاکستان جانے والے ایرانی وفد کے ارکان نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی اور بادشاہی مسجد میں نماز ادا کی۔ ایرانی وفد کے ارکان نے اس سے پہلے واگھا سرحد کا بھی دورہ کیا اور پاکستانی بارڈر سیکورٹی فورس کی مارننگ پریڈ میں شرکت کی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک اور سرحدی گزرگاہ کھول دی گئی ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان یہ نئی سرحدی گزرگاہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں راجے کے مقام پر ایران پاکستان سرحد پر کھولی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے ڈپٹی کمشنر منصور احمد بلوچ نے مقامی انتظامیہ، فرنٹیئر کور، ایف سی حکام اور قبائلی عمائدین کے ہمراہ نئی گزرگاہ کا افتتاح کیا۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ اس نئی گزرگاہ سے دونوں طرف کے لوگوں کے سفر اور تجارتی سرگرمیوں میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرحد کے دونوں جانب مقیم افراد کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اس گزرگاہ سے مقامی افراد کو پیش آنے والی مشکلات کم ہوں گی اور اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی تہران کے خلاف واشنگٹن کے ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں شمولیت کے لیے اپنے ساتھی مذاکرات کاروں کے ساتھ ویانہ پہنچ گئے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی ویانہ میں مشترکہ کمیشن کے اجلاس سے قبل یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ انریکا مورا اور اسی طرح روس اور چین کے وفود سے الگ الگ نشستیں بھی منعقد کریں گے۔ ویانہ میں جمعرات سے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کا نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے گزشتہ 2 روز کے دوران روس اور چین کے اعلی عہدیداروں سے ویانہ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے اور جوہری مسائل پر ایران کی پیش کردہ تجاویز کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے تاکید کی ہے کہ جو تجاویز اس نے پیش کی ہیں وہ ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ہیں، اور توقع کی جاتی ہے کہ مقابل فریق ان تجاویز پر اپنے واضح جواب کے ساتھ، کہ جن میں پابندیوں کو ختم کیے جانے کا مسئلہ بھی شامل ہے، مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کے تحت وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کے مغربی ملکوں کے اقدامات کے باوجود مذاکرات میں ایک اچھے سمجھوتے کے حصول کی غرض سے ویانا مذاکرات میں شامل ہوا، اور وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں ویانا مذاکرات میں تیز رفتار پیش رفت کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ جوزف بوریل نے بدھ کی رات اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جمعرات کے روز ویانا میں مذاکرات کے نئے دور کے موقع پر انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ جوزف بوریل نے کہا کہ انہوں نے اندرونی احساس پر مشتمل اپنی یہ بات منتقل کر دی ہے کہ ویانا مذاکرات میں پیش رفت کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ واضح ہے کہ تہران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات گزشتہ ہفتے ویانا میں شروع ہوئے ہیں، جن میں ایران نے دو تجاویز پیش کی اور مقابل فریقوں کو اپنے ملکوں کو واپس جانے سے اتفاق کیا تھا تاکہ وہ اپنے یہاں ان تجاویز پر تبادلہ خیال کر سکیں، اور طے پایا کہ جمعرات سے ویانا مذاکرات کا سلسلہ پھر شروع ہوگا۔ یہ مذاکرات ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں ہو رہے ہیں۔ برطانی وزیر خارجہ نے غیر قانونی طور پر روکے گئے ایران کے 400 ملین پاؤنڈ واپس کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ نیوز ایجنسی فارس کے مطابق برطانی وزیر خارجہ لز ٹرس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک ایران کا 400 ملین پاؤنڈ کا مقروض ہے اور ہم یہ قانونی قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں عالمی عدالت انصاف نے اسلحہ بنانے والی ایک برطانوی کمپنی کو ایران سے ہتھیائی گئی 400 ملین پاؤنڈ کی رقم واپس کرنے اور خسارے کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن حکومت برطانیہ عالمی پابندیوں کا بہانہ بنا کر رقم کی ادائیگی سے گریز کرتی رہی ہے۔ واضح ہے کہ ایران نے 1974 اور 76 کے درمیانی عرصے میں برطانیہ سے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی خریداری کے معاہدے کیے تھے اور اس کی رقم پیشگی ادا کر دی تھی۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حکومت برطانیہ نے یہ سودا منسوخ اور رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ عالمی عدالت انصاف نے حکومت برطانیہ کو اصل رقم کے ساتھ خسارے کی رقم بھی ادا کرنے کا پابند کیا ہے، تاہم لندن روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اصل رقم کی ادائیگی کا عندیہ دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ شامی عوام کے مسائل و مشکلات کی روک تھام اور اس ملک میں جاری بحران کے علاقے کی امن و سلامتی پر مرتب ہونے والے اثرات کو روکنے کے لیے شام میں بحران کا خاتمہ کرانے کے لیے مزید کوششیں بروئے کار لائے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ شام میں جنگ و خونریزی کا خاتمہ کرانے کے لیے اس ملک کے قومی اقتدار اعلیٰ، یکجہتی اور عرضی سالمیت کے تحفظ، اور اسی طرح اس ملک سے غیر قانونی بیرونی افواج کے انخلا، نیز دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں موجود بہت سے دہشت گردوں کے خلاف اس لیے بھی قانونی کارروائی کیے جانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس ملک میں بدامنی پھیلانے کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک بار پھر کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کے کنونشن کی اس کے مؤثر اور امتیازی سلوک کے بغیر استعمال و نتائج کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا کہنا ہے کہ اس کنونشن میں غیر مشروط طور پر اسرائیل کو بھی شامل ہونے پر مجبور کیا جائے اور اس غاصب سینی حکومت کو کنونشن کی شرطوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس کنونشن پر عمل کرنے، خاص طور سے اس کنونشن کے تحت کیمیائی ہتھیار تیار کرنے والی 27 تنصیبات کو تباہ کرنے سے متعلق شامی حکومت کے اقدامات کی قدردانی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کے سربراہ اور شام کے وزیر خارجہ درمیان ہونے والی آئندہ ملاقات میں باقی بچے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکہ کے نمائندے ریچارڈ مائلز نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنی تقریر میں دعویٰ کیا ہے کہ شام میں حکومت پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزام کی بنا پر امریکہ اس ملک کے خلاف پابندیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ شام کی بشار اسد حکومت کے اتحادی ممالک من جملہ روس شامی حکام کو جواب دہ بنانے کے لیے تمام کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ ان کے ملک کی نظر میں کسی بھی ملک کی جانب سے کسی بھی مقام پر اور کسی بھی وقت نیز کسی بھی صورت میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال قابل مذمت ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے نگراں وزیر تعلیم نے اعلان کیا کہ افغانستان میں لڑکیوں کی چھٹی کلاس سے اوپر کی تعلیم پر بدستور پابندی ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عبدالحکیم ہمت نے کہا کہ جب تک لڑکیوں کی چھٹی کلاس سے اوپر کی تعلیم کے طریقہ کار کے بارے میں کوئی نیا دستور العمل تیار نہیں ہو جاتا، اس وقت تک لڑکیوں پر چھٹی کلاس سے اوپر کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی کوشش ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی تمام کلاسوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے۔ گزشتہ 3 مہینوں سے افغانستان میں لڑکوں کی تعلیم جاری ہے، مگر چھٹی کلاس سے اوپر کے طالبات اور خواتین ٹیچرز گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ طالبان اب تک کئی بار اعلان کر چکے ہیں کہ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول کالج کھول دیے جائیں گے، مگر اب تک کھولے نہیں گئے ہیں، جس کی بنا پر اندرون و بیرون ملک شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سردی کی شدت اور بے روزگاری نیز مہنگائی نے افغانستان کے عوام کے مشکلات میں دو چندہ اضافہ کر دیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق موسم سرما نے افغانستان کی دہلیز پر دستک دے دی ہے اور کاروباری سرگرمیاں ماند پڑتی جا رہی ہیں۔ بے روزگاری اور مہنگائی نے پہلے ہی افغان عوام کی مشکلات میں دو چندہ اضافہ کر رکھا تھا کہ اب افغان کرنسی کی قیمت امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی نچلی ترین سطح پر آ گئی ہے۔ البتہ افغانستان کے عوام امریکہ کی جانب سے اثاثے منجمد کیے جانے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کو ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں کمی، بے روزگاری میں اضافے اور مہنگائی کی اصل وجہ قرار دے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بعض افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ طالبان انتظامیہ فی الحال مارکیٹ میں پیسہ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اس بارے میں گھریلو سامان فروخت کرنے والے ایک افغان تاجر کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال موسم سرما میں روزانہ 5 ہیٹر فروخت ہوتے تھے، مگر اب ایک بھی مشکل سے بکتا ہے۔ غذائی اشیاء بیچنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید میں کمی واقع ہوئی ہے۔ صبح کابل کے مختلف شہروں میں آٹے اور گھی سمیت بہت سی غذائی اشیاء کی قیمتوں میں پچھلے چند ماہ کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ کابل کی روٹی پکانے والے تنوروں نے روٹی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا، تاہم آٹے کی قیمت میں اضافے کو وجہ بنا کر روٹی کا وزن اور سائز چھوٹا کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے عالمی غذائی پروگرام کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بیسلے نے افغانستان کا دورہ اور عام لوگوں کی معاشی اور اقتصادی مشکلات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں دنیا کے تمام ملکوں سے بھوک سے دوچار بے سہارا افغان شہریوں کی فوری اور دل کھول کر مدد کی اپیل کی ہے۔ ڈیوڈ بیسلے نے افغان عوام کے افسوسناک حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقریباً 2.3 کروڑ افغان شہریوں کو کافی مقدار میں غذا میسر نہیں اور وہ بھوک کی دہلیز پر کھڑے ہیں، جبکہ 87 لاکھ سے زائد لوگ پوری طرح سے بھوک کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے خلاف حکومتی، سیاسی اور سماجی سطح پر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا اظہار خیال کریں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے اندر ایک واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، جہاں پہ ایک سری لنکن شہری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے جرم میں انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور اس کی لاش کو عطا کہتے ہیں کہ جلا دیا گیا۔ اب یہ واقعہ کتنا حقیقت پر مبنی ہے اور اس نے کیا توہین کی تھی، اس پہ مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ ایک فیکٹری کا وہ مینیجر تھا، اور فیکٹری کے اندر اس نے بعض مزدوروں کو بعض چیزوں سے روکا تھا، تو انہوں نے اس بہانے سے کہ یہ چونکہ غیر مسلم ہے، تو اس پہ ایک ایسا الزام لگا دیا جائے کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا ہو اور اس کے خلاف وہ ایک انتہائی اقدام انجام دینے پہ تیار ہو جائیں۔ یہ پاکستان میں بدقسمتی سے گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ایک وتیرہ بن رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نپٹانے کے لیے اور اپنا ذاتی انتقام لینے کے لیے بعض غیر مسلموں کو یا حتیٰ بعض مسلمانوں کو بھی اس طرح کے الزامات لگا کے ان کے خلاف ایک عوامی نفرت پیدا کرتے ہیں، اور اس عوامی اشتعال کے نتیجے میں عوام ایک موب کی صورت میں حملہ‌آور ہوتی ہے، اور اس فرد کو نہ کسی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، نہ اس سے اس کا موقف پوچھا جاتا ہے، بلکہ ایک ہنگامہ شور شرابہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اور پتھروں سے، لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے، اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور بالآخر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بھیانک سلسلہ ہے کہ جو یہ صرف سیالکوٹ میں نہیں، اس کے کئی واقعات ہیں جو پاکستانی میڈیا نے اس واقعے کو بہت ہی مؤثر انداز سے اس وقت اٹھائے ہوئے۔ حکومتی حلقوں میں بھی اس وقت یہ موضوع زیر بحث ہے، حتیٰ خود پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے اس نوجوان کو کہ جس نے اس غیر مسلم کو بچانے کی کوشش کی اور اس سری لنکن شہری کو عوام کے اس اشتعال کے اور غصے اور برہمی کے مقابلے میں کوشش کی کہ ان کو سمجھائے کہ یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ غلط الزام ہے، تو حتیٰ عمران خان نے اس ایک نوجوان کی، البتہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن سینکڑوں لوگوں کے سامنے وہ شخص ڈٹ گیا، اور اس نے بار بار کہا کہ اس شخص کو یہ سزا نہ دو، اس نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو اس انداز سے جو ہے وہ اس سے اسلام کی توہین ہوگی، اس سے خود مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ لیکن بہرحال وہاں کے سیالکوٹ کے عوام نے، اب اس کے پیچھے کیا سازش ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، وہ خود ایک بحث ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن اوورال جو یہ شدت پسندی اس وقت پاکستان کے اندر تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے نتائج کے بارے میں حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، سماجی حلقے ہوں، صحافتی برادری ہو، عام عوام ہوں، علماء، دانشور، پڑھے لکھے، ہر جگہ پہ یہ سوال ہے، اور میڈیا میں اس سوال کو بہت شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر اس شدت پسندی کے عوامل کیا ہیں، اور کیا پاکستانی معاشرہ اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اس شدت پسندی کی وجہ سے اب اپنے کسی مخالف کو برداشت نہیں کرے گا، یا دوسرے لفظوں میں کیا پاکستان میں اقلیتوں کو رہنے کا اب حق حاصل نہیں ہے، کیا پاکستان کے اندر جو مخصوص شدت پسند ٹولہ ہے اس کے نظریات کے خلاف جو بھی ہوگا اس کے خلاف یہی عمل دہرایا جائے گا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جو اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں موجود ہیں، اور اس کے مختلف جوابات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ایک معاشرہ، ایک انتہائی پولائٹ معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو سب کو ساتھ لے کے چلنے والا معاشرہ تھا، جہاں پہ نہ سنی شیعہ مسئلہ تھا، نہ اقلیتوں کے خلاف اس طرح کا کوئی شدت پسندانہ رویے تھے، یہ کیا ہوا کہ ایک ایسے ملک کے اندر کہ جس میں یہ تمام پاکستانی شہری بھائی بھائی بن کر اور ایک پاکستانی بن کر رہتے تھے، وہاں پہ ایسے کون سے عوامل کار فرما ہوئے کہ جس کی بنیاد پہ آج وہ معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی معمولی سے اختلاف اور اختلاف نظر ہو بیان کرے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے خلاف جس انداز سے شدت پسندی کا اظہار کیا جاتا ہے، جہاں پہ قتل و غارت تک بات آ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں جو وہاں کے سماجی ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ مذہبی سے زیادہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور اس سیاسی مسئلے کے پیچھے بعض بڑی طاقتوں نے پاکستان جیسے ایک ملٹی پولر معاشرے کو جہاں پہ تمام مذاہب جماں تمام مکاتب اور ہر طرح کے لوگ بستے تھے ان کے اندر نفرتیں پیدا کیں, اور وہ نفرتیں انہوں نے اپنے مقصد اور اہداف کے لیے پیدا کیں, اور اس کے لیے انہوں نے اسلام کو استعمال کیا. دو اس کی بڑی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اسلامی قوتیں کہ جو الہاد کے مخالف تھیں, اور جب یہ دو بڑے پول دنیا کے اندر موجود تھے, ایک کمیونزم کی صورت میں اور ایک سوشلزم یا کمیونسٹ بلاک جو تھا, اور ایک سرمایہ دارانہ نظام جس کو ہم کہیں, اور ایک اشتراکیت پہ مبنی نظام تھا, تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو سوشلزم اور اشتراکیت ہے یہ غیر الہی نظام ہے, جبکہ جو کیپیٹلزم ہے یا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بہرحال اس میں کرسچین جو ہیں وہ اس کے پیچھے فکر ہے, لہذا کرسچین کے مقابلے میں جو ہے وہ جو لادینی اور الہادی قوتیں ان کی مخالفت کی جائے. تو یہ پاکستان کے اندر, یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں تو امریکی لابیز نے اپنے لیے ہمدردیاں پیدا کرنے کے لیے پاکستانی معاشرے میں یہ بات رائج کی کہ امریکہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی پشت پناہی کرتا ہے یا یورپ جو سرمایہ دارانہ نظام کی پشت پناہی کرتا ہے وہ بالآخر عیسائی ہیں, اہل کتاب ہیں, لہذا وہ بہتر ہیں روس سے اور سوویت یونین سے کہ جو کاملاً الہاد ہے اور کاملاً جو ہے وہ خدا اور وحدانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کو بڑی طاقتوں نے اپنے, یعنی امریکہ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہاں پہ استعمال کیا, اس کی ایک جنگ جو ہے وہ ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں. جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور ایک ناجائز جہریت اور قبضے کی کوشش کی, تو یہ ایک ناجائز قبضہ تھا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں تھی, لیکن اس کو امریکہ نے اپنے فائدے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. امریکہ کو جو ویتنام میں شکست ہوئی تھی اس کا انتقام یا اس کا بدلہ اس نے افغانستان میں سوویت یونین سے لیا, اور وہاں پہ وہی امریکہ جو ہے کہ جو خود سیکولر ہے, جو خود دین اور اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے جو ہے وہ ان مسلمان قوتوں کو جو عرب دنیا میں موجود تھے اور دوسرے ممالک میں موجود تھے ان کو استعمال کیا اور اسلام کے نام پہ ان کو اکٹھا کیا, اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ پاکستان کے اندر ایک کلاشنکوف کلچر آیا, ایک شدت پسندی آئی, چونکہ لوگوں کو اسی بنیاد پہ بھرتی کیا جاتا تھا اسلام کے لیے, تو اسلام میں وہ شدت پسند جو گروہ تھا وہ اس کے آگے آگے تھا. دوسرا, پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ جو کشیدگی پیدا کی اس کے پیچھے بھی امریکہ اور سعودی عرب تھا. جب اسلامی جمہوری ایران کا انقلاب کامیاب ہوا تو وہاں پہ اس انقلاب کو شیعہ بنا کے پیش کیا گیا, اور اس کے لیے ایک فرقہ وارانہ فضا بنائی گئی تاکہ لوگوں کے اندر اس انقلاب کی مثبت چیزیں نہ پہنچ سکیں, اور اسے ایک شیعہ انقلاب بنا کے پیش کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں طالبان کی صورت میں, ٹی ٹی پی کی صورت میں, اور ابھی جو اس وقت جو پاکستانی میڈیا لکھ رہا ہے کہ اس وقت جو تحریک لبیک ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کے شدت پسند عناصر موجود ہیں کہ جو اپنے علاوہ کسی کو بھی صحیح نہیں سمجھتے اور دوسروں کے عقائد کو باطل سمجھتے ہیں, اور ان کو ان عقائد کے جو حامل افراد ہیں ان کو واجب القتل تک جانتے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ جو سب پاکستان جس میں گرفتار ہے, حکومت اور سماجی اور سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ اس شدت پسندی سے وہ کسی طرح سے چھٹکارا پائیں, لیکن پاکستان ایک بڑی مشکل اور بڑے چیلنج سے اس وقت دوچار ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا اس سیاسی گفتگو کا, اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, سہارا ہے جینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت
عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران سے. متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر کا دورہ ایران مقاصد و نتائج. اخبار لکھتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علاقائی تعلقات غیر علاقائی طاقتوں سے جڑے ہیں, یعنی علاقائی تعاون میں فروغ مغربی ایشیا میں مؤثر امریکہ کی مرضی پر منحصر ہے. تاہم ایران کی حکومت نے اس نظریے کو مسترد کر دیا اور اس کا یہ ماننا ہے کہ غیر علاقائی طاقتوں سے ہٹ کر بھی علاقائی ملکوں سے تعمیری تعاون کیا جا سکتا ہے. البتہ اس کے لیے فعال سفارتکاری اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے, جس کی ایک حالیہ مثال متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر تہون بن زائد کا حالیہ دورہ ہے. کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ وینا مذاکرات کے دوران یہ دورہ امریکہ کی جانب سے پیغام کا حامل ہو سکتا ہے, تاہم اس بات کے کافی شواہد موجود نہیں کہ تاہم بن زائد کسی پیغام کے ساتھ ایران آئے تھے. اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دورہ کشیدگی کے خاتمے کی متحدہ عرب امارات کی کوششوں اور ایران کی موجودہ حکومت کی سفارتکاری کی وجہ سے کیا گیا ہے. یمن کے انصار اللہ کی جانب سے بڑھتی جوابی کاروائی کے دوران متحدہ عرب امارات کو یہ لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات اسے انصار اللہ کی جوابی کاروائی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. سامع روزنامہ رائے الیوم نے لکھا ہے, کیا امریکہ اور قطر بن سلمان کی مدد کی اپیل سنیں گے؟ سعودی عرب کے ولی عہد خلیج فارس کے عرب ممالک کے دوروں پر ہیں اور اس کا مقصد باہمی تعلقات میں فروغ اور کشیدگی کا خاتمہ نیز سربراہ اجلاس کی تیاری بتایا گیا ہے, لیکن اصل مقصد یمن کے محاذ پر سعودی فوج کا شیرازہ بکھرنے کے بعد مدد مانگنا ہے. لیکن جواب کیا ہوگا؟ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے پاس اینٹی میزائل کا سٹور ختم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑے خطرے میں ہے, اس لیے اس نے امریکہ اور قطر سے فوری طور پر پیٹریاٹ میزائل مانگے ہیں. بن سلمان کا یہ دورہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دورے کی طرح ہے جو سیف القدس آپریشن میں شکست کے بعد مدد طلب کرنے امریکہ بھاگے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یمن سے جو میزائل سعودی عرب پر فائر کیے جاتے ہیں وہ کچھ سو ڈالروں میں بن کر تیار ہوتے ہیں، لیکن انہیں روکنے کے لیے امریکہ کے ایک پیٹریاٹ میزائل کی قیمت 30 لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت کو سعودی حکام اور بن سلمان سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اور سامی روزنامہ انقلاب جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے نے سرخی لگائی ہے، بھیانک ہیلی کاپٹر حادثے میں جنرل رابرٹ اہلیہ اور عملے کے 11 افراد فوت۔ اخبار لکھتا ہے ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS جنرل بپن راوت ایک سنسنی خیز حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی بدھ کو تامل ناڈو کے فضائیہ کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں موت ہو گئی۔ اس حادثے میں ان کی اہلیہ سمیت 11 افسران بھی فوت ہوئے۔ حادثہ اتنا خطرناک اور بھیانک تھا کہ ہیلی کاپٹر نیچے گرنے کے بعد دھماکے سے پھٹ گیا اور اس میں شدید آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے فوت ہونے والوں کی لاشیں پوری طرح جل گئیں۔ اسی وجہ سے ہلاک شدگان کی شناخت DNA جانچ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ جنرل رابرٹ ایئر فورس کے MI-17 ہیلی کاپٹر میں ڈیفینس سروسز کالج کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں 14 افراد سوار تھے۔ ان افراد میں سے صرف ایک گروپ کیپٹن ورون سنگھ کو بچایا جا سکا ہے۔ اس درمیان وزیر دفاع نے اس حادثے کے بعد وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور انہیں واقعے کی معلومات دی۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم پروگرام کلام نور نشر کریں گے۔ کلام نور کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام دریچے، اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 آذر 4 جمادی الاول اور 9 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار جمادی الاول سن 555 ہجری قمری کو ممتاز مسلمان مورخ اور ادیب ابن اسیر جزری عراق میں پیدا ہوئے۔ ابن اسیر نے موصل، شام اور بغداد میں خطیب طوسی جیسے علماء سے کسب فیض کیا۔ انہیں تاریخ کے مطالعے اور تحقیق کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے ان کی تحریر کردہ اکثر کتابوں کا تعلق تاریخ سے ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے۔ ابن اسیر جزری کا سن 630 ہجری قمری میں عراق کے شہر موصل میں انتقال ہوا۔ نو دسمبر سن 1742 عیسوی کو سویڈن کے ماہر کیمیا کارل ولیم شل پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے بعد کیمیاوی تجربات میں دلچسپی لی اور گلیسرین جیسے مادے کی دریافت میں کامیاب ہو گئے۔ میگنیز اور کلورین ان کی دوسری اہم ترین دریافتیں ہیں۔ کیمیاوی امور کا یہ ماہر 44 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ نو دسمبر سن 1917 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں برطانوی فوج نے عثمانی فوج کو شکست دے کر اس سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی فوج نے اگلے سال اکتوبر تک کہ جب جنگ بندی ہوئی اور پھر امن معاہدے پر فریقین نے دستخط کیے، مشرق وسطی کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ فلسطین پر برطانوی فوج کا قبضہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا کہ اس سے ایک مہینہ قبل جاری ہونے والے اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بلفور کے اعلان پر عمل درآمد کی جانب یہ ایک قدم تھا۔ بلفور نے اپنے اعلان میں فلسطین میں صہیونیوں کے ہاتھوں ایک یہودی حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا اور اس سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ صہیونیوں کے لیے اس وعدے پر عمل درآمد کا باعث بنا۔ نو دسمبر سن 1987 عیسوی کو غرب اردن اور غزہ پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک جو تحریک انتفاضہ اول کے نام سے مشہور ہے، مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں کے قتل عام اور ان پر ہونے والے تشدد میں شدت پیدا ہونے پر اور فلسطین پر غاصب صہیونیوں کے جاری قبضے کے خلاف شروع ہوئی تھی۔ چند سال کی خاموشی کے بعد ستمبر 2000 میں یہ تحریک دوبارہ شروع ہوئی، جس کو انتفاضہ مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ فلسطینیوں کے پاس اس تحریک میں ہتھیار اور گولہ بارود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قدس کی غاصب حکومت ان کی تحریک کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ قابل ذکر ہے کہ 1 اکتوبر 2015 کو تیسری تحریک انتفاضہ شروع ہوئی ہے، جس کو انتفاضہ قدس کہا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کی یہ تحریک پورے عزم و حوصلے کے ساتھ بدستور جاری ہے۔ اٹھارہ اذر سن 1370 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ شائع کی، جس میں عراقی حکومت کو ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اس روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی رپورٹ میں صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ عراق نے 22 ستمبر 1980 کو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز کیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ 31 شہریور 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر سن 1980 کو عراق کی واسی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران پر اپنے وسیع حملے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ عراقی فوج 1200 کلومیٹر کے محاذ پر ایران کی سرزمین میں داخل ہو گئی اور خرم شہر اور آبادان پر قبضہ کر کے عورتوں اور معصوم بچوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صدام اور اس کے حامی اس خام خیالی میں مبتلا تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، لیکن ایران کے دلیر عوام اور مجاہدوں کی زبردست استقامت نے صدام اور اس کے حامیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور مسلط کرتا جنگ کے 8 برس بعد عراقی فوجوں کو بین الاقوامی سرحدوں تک پیچھے ہٹا دیا۔ اٹھارہ اذر سن 1372 ہجری شمسی کو عالم اسلام کے جید عالم دین، فقی اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ گلپائیگانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ گلپائیگانی ایران کے شہر گلپائیگان میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے پاس قرآن کی تعلیم سے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم، خاص کر دینی علوم سیکھنے کا آغاز کیا اور اپنے زمانے کے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ گلپائیگانی نے حوزہ علمیہ قوم کی تاسیس کے بعد وہاں درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ آپ کے درس میں عاشقان علم و دین کی ایک بھاری تعداد موجود رہتی تھی۔ آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد آپ حوزہ علمیہ قوم کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ ہمیشہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مددگار رہے۔ انہوں نے کئی مدارس اور ایک ہسپتال تعمیر کر کے دینی طلبہ اور معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کے لیے نہایت اہم خدمات انجام دی۔ سامعین، اس کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
سامعین، حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ جاسیہ کی 15ویں آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔
جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا، اس کے بعد تم سب پروردگار عالم کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔
عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان سے نشست و برخاست کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، اس بات کا ہرگز گمان نہ کرو کہ تمہارا ایمان اور کفر یا تمہاری اطاعت اور نافرمانی سے خداوند عالم کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا، بس جو شخص بھی جیسا کام کرے گا اس کا نتیجہ اسی کی طرف واپس آئے گا اور قیامت کے دن اسے دریافت کرے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ چاہے سبق پڑھو یا نہ پڑھو، اس کا فائدہ اور نقصان تمہیں ہی ملے گا، میرے لیے اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کا نظام اجر و سزا انسان کے نیک اور برے اعمال پر منحصر ہیں، اور قانون الہی کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ خداوند عالم انسان سے بے نیاز ہے، جبکہ تعلیمات الہیہ حقیقت میں انسان کی ترقی و پیش رفت ہی کے لیے ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 16ویں اور 17ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔
اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی ہے، اور انہیں اپنے امر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں اختلاف کیا، تو یقیناً تمہارا پروردگار روز قیامت ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
سامعین، یہ آیتیں ان عظیم نعمتوں کی طرف کہ جسے خداوند عالم نے بنی اسرائیل کی قوم کو عطا کیا ہے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تاکہ امت اسلامیہ کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ ابتدا میں ان آیات کریمہ میں آسمانی کتابوں، حکومت کے حصول اور پیغمبران الہی کی بعثت کے بارے میں مطالب بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پاک و پاکیزہ دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے، ان نعمات الہیہ کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے زمانے کے عوام پر فوقیت و برتری حاصل کی، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے حسد و جلن اور ایک دوسرے سے رقابت کی بنا پر اختلافات سے دوچار ہو گئے، اگرچہ ان کے لیے حق واضح و روشن ہو گیا تھا اور کتاب الہی کی بنیاد پر حقائق کی معرفت و شناخت کے لیے ان کے پاس بے شمار دلیلیں بھی موجود تھیں۔ ان سب کے باوجود وہ اختلافات سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ اسی طرح تفرق و اختلاف کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اپنی قدرت و طاقت اور عظمت کو گنوا بیٹھے اور حکومت سے دور ہو گئے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مادی اور معنوی نعمتیں ہیں انہیں خدا کی طرف سے جانیں اور ان سے بہترین طریقے سے استفادہ کریں، تاکہ اسی دنیا میں فوقیت و برتری سے ہمکنار ہوں۔ نبوت اور حکومت کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، اور سیاست اصول اور دینی اقدار کے مطابق ہونی چاہیے۔ خداوند عالم نے لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی ہے، اور شناخت و معرفت اور حقائق کو واضح و روشن ہونے کے لیے بے شمار دلیلیں ان کے اختیار میں دے دی ہیں، بس قیامت کے دن ان سے مواخذہ کر سکتا ہے۔ آگہی اور شناخت ہی صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ممکن ہے بعض افراد اندرونی حسادت و لجاجت اور ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے، بلکہ معاشرے میں اختلاف و فتنہ پیدا کرتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 18-20 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔
پھر ہم نے آپ کو اپنے حکم کے واضح راستے پر لگا دیا، لہٰذا آپ اسی کا اتباع کریں اور خبردار جاہلوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، یہ لوگ خدا کے مقابلے میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں، اور ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ صاحبان تقویٰ کا سرپرست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
قوم بنی اسرائیل کے حالات و واقعات بیان کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ہم نے آپ کے لیے شریعت اور دین حق کی سمت واضح و روشن راستہ قرار دیا ہے، تاکہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو وحدانیت و یکتا پرستی کی دعوت دیں۔ البتہ مخالفین اور مشرکین آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور آپ کے مشن اور دین اسلام کی ترویج و نشر و اشاعت میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے، لیکن آپ ہرگز ان سے مصالحت نہ کیجیے اور نہ ہی کوئی سازش کیجیے۔
اے پیغمبر، آپ راہ حق پر محکم اور استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، اور اس کے پابند رہیے، اور صرف خداوند عالم کے فرمان پر عمل کیجیے، اور کسی وقت بھی مخالفین کی خواہشات اور ان کی آرزوؤں پر توجہ نہ دیجیے، کیونکہ پروردگار عالم صرف متقی اور پرہیزگاروں کی ہدایت و سرپرستی کرتا ہے، لیکن وہ ظالم و ستمگر کفار صرف اپنے جیسوں کو ہی دوست رکھتے ہیں، اور خداوند عالم کے سامنے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے یا کسی کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ یہی قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوا ہے سب کے لیے کافی ہے، چونکہ یہ تمام لوگوں کے لیے مشعل ہدایت اور آنکھوں کا نور ہے، اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں موجب عزت و برکت ہے۔ بے شک جو شخص یقین کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے اور خداوند عالم کی خاص رحمت سے استفادہ کرے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ تمام ادیان الہی حق و حقانیت تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہیں، لیکن ان کی روح و حقیقت ایک ہی ہے، اور دین اسلام بھی تمام گزشتہ پیغمبروں کے آئین کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ جو شخص راہ خدا کی پیروی نہیں کرے گا تو لا محالہ وہ اپنی خواہشات نفسانی یا دوسروں کی پیروی کرے گا، جو علم و آگہی اور صحیح حقائق کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ جاہلوں کی بری خواہشوں کی پیروی کرنا گویا ان کی ولایت کو قبول کرنا اور ولایت الہی سے دوری اختیار کرنا ہے۔ دیداری اور تدین کی بنیاد کے لیے ضروری ہے کہ علم و آگاہی کے ساتھ ہو، تاکہ ہدایت اور یقین و اطمینان حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے فکری ہو یا اجتماعی، سماجی ہو یا سیاسی اور خانوادگی ہو، ہر ایک میں بصیرت و روشنی کا باعث ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
دریچے۔ سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم عماد بیلسٹک میزائل کی طویل فاصلے تک ہدف کو دقیق نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، میزائل کی طاقت اسلامی جمہوریہ ایران کے اقتدار اعلی کے ایک اہم عنصر کے طور پر شمار ہوتی ہے، اور اسٹریٹجک دفاعی توانائی کے دائرے میں اس میں وسعت پیدا کی گئی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا ایک اعلیٰ ترین نقطہ بیلسٹک میزائلوں کو سمجھا جاتا ہے، اور ایران اس ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، اور مختلف قسم کے بیلسٹک میزائلوں کی ڈیزائننگ اور اس کے تکنیکی نکات میں خاص مہارت کا حامل ہے، اور اسی دفاعی طاقت کو دیکھتے ہوئے ایران آج عالمی سطح اور مغربی ایشیا کے علاقے میں ایک میزائلی طاقت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں اندرونی توانائیوں پر بھروسے اور کوتاہ مدت میں تمام گنجائشوں سے استفادے کے ساتھ نئے بیلسٹک میزائل، خاص طور پر طاقتور اماد میزائل کی رونمائی ہوئی۔ ایران کی اس طاقت و توانائی نے ملت ایران کے دشمنوں کے غیظ و غضب میں اضافہ کر دیا ہے۔ دفاعی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی بے مثال ترقی و پیش رفت نے اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس درمیان ایران کی مسلح افواج اور وزارت دفاع نے دور مار میزائل اماد کو اپ گریڈ کرتے ہوئے بیلسٹک میزائل اماد کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے اور اپنے ہدف کو دقیق نشانہ بنانے والے میزائل میں تبدیل کر دیا ہے، اور زمین سے زمین پر مار کرنے والے اس بیلسٹک میزائل کی ڈیزائننگ اور تیاری کے تمام مراحل ایرانی وزارت دفاع کے ایرو اسپیس ڈویژن کے ماہرین نے انجام دیے ہیں۔ اماد میزائل کی تیاری نے ایران کے خلاف وسیع پابندیوں کی پالیسی پر خط بطلان کھینچ دیا ہے، اور اسی طرح اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج اور وزارت دفاع اپنے ملک کی دفاعی طاقت و توانائی میں اضافے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بہرحال اماد وہ پہلا میزائل تھا جس کی اکتوبر 2015 میں جوہری معاہدے کے بعد رونمائی ہوئی، اور عالمی اور علاقائی ذرائع ابلاغ میں اس کا وسیع انعکاس ہوا اور عالمی سطح پر وسیع ردعمل سامنے آیا۔ میزائل کے شعبے میں ایران کا ایک اہم ترین کارنامہ بیلسٹک میزائل اماد ہے، جسے ایرانی وزارت دفاع کے ایرو اسپیس ڈویژن کے ماہرین نے تیار کیا ہے۔ اس میزائل کی رونمائی 10 اکتوبر 2016 کو اس وقت کے وزیر دفاع حسین دہقان اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادہ کی موجودگی میں ہوئی۔ البتہ اس میزائل کا آزمائشی تجربہ 2015 میں انجام پا چکا ہے۔ ایران کے اس وقت کے وزیر دفاع جنرل حسین دہقان نے تقریب رونمائی کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ایران نے اپنے نئے دور مار بیلسٹک میزائل اماد کا تجربہ کیا جو پوری طرح کامیاب رہا۔ انہوں نے بتایا کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے اس بیلسٹک میزائل کی ڈیزائننگ اور تیاری کے تمام مراحل ایرانی وزارت دفاع کے ایرو اسپیس ڈویژن کے ماہرین نے انجام دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کا پہلا گائیڈڈ بیلسٹک میزائل ہے جس کو ہدف پر لگنے کے وقت تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دور مار بیلسٹک میزائل اپنے ہدف کو بالکل صحیح نشانہ بنا کے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے بتایا کہ اماد بیلسٹک میزائل کی تیاری اور کامیاب تجربہ ایران کی دفاعی صنعت میں اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی دفاعی اور میزائلی توانائی بڑھانے کے لیے کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی دفاعی پیش رفت اور خاص طور پر میزائلی پروگراموں پر کسی کی پرواہ کیے بغیر عمل کرتے رہیں گے، اور اماد میزائل اس کا ثبوت ہے۔ وزیر دفاع جنرل حسین دہقان نے دفاعی میدان میں ایران کی اس عظیم کامیابی پر رہبر انقلاب اسلامی، مسلح افواج اور ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے بتایا کہ عنقریب یہ میزائل ملک کی مسلح افواج کے حوالے کر دیے جائیں گے، جس کے بعد ایرانی افواج کی دفاعی توانائی میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ خدا پر ایمان، اس پر بھروسے اور اپنی توانائیوں پر یقین کے نتیجے میں بفضل خدا ایران روز بروز ترقی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، اس طرح کہ اب اس کے دشمن پوری بے حیائی کے ساتھ اپنے عز و ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1700 کلومیٹر تک مار کرنے والا یہ میزائل اسرائیل کو 7 منٹ کے اندر تباہ کر سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کی بحریہ اور طیارہ شکن بحری جہازوں کو ایک ٹھوس خطرہ سمجھتا ہے اور اپنی فنی و تکنیکی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ انہی اقدامات میں سے ایک ایرانی ساحلوں سے امریکی طیارہ شکن بحری جہازوں کو دور کرنے کے مقصد سے بیلسٹک میزائلوں کی دور مار رینج میں اضافہ ہے۔ حالیہ چند برسوں میں فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کی جانب سے دور مار بیلسٹک میزائل کی تیاری میں ایران کی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے باتیں سامنے آئی ہیں اور ان دور مار میزائلوں کی رینج حتیٰ 1000 کلومیٹر تک رہی ہے اور یہ میزائل بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کے بھی حامل ہیں۔ اماد میزائل کے ایک اہم آپریشنل ٹیسٹ سے جاری ہونے والے کلپ کے مطابق طیارہ بردار بحری جہاز کے ڈیک یا رن وے کے چھوٹے حصے سے مشابہ ہدف میزائل سے ٹکراتا ہے۔ مقررہ اہداف کو روکنے کے لیے ان کی پوزیشن کی نشاندہی کی جاتی ہے اور پھر اہداف پر میزائل فائر کیا جاتا ہے، لیکن طیارہ بردار بحری جہاز جس پر ہدف حرکت کر رہا ہو جیسے معاملات میں سب سے پہلے ہدف کے راستے کو روکنا اور اس کی پیش گوئی کرنی چاہیے اور پھر بیلسٹک میزائل فائر کرنا چاہیے۔ متحرک اہداف کو بہت طویل فاصلے کے ریڈارز، طویل فاصلے تک مار کرنے والے جاسوس ڈرونز، نیز الیکٹرانک انٹرسیپشن سسٹم وغیرہ کے ذریعے ٹریک کیا جاتا ہے۔ نیوی کے جدید سسٹمز کے محدود استعمال کی وجہ سے خاص طور پر مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے 10 میٹر سے کم درستگی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ حرکت پذیر اہداف کو نشانہ بنانا اماد میزائل کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اماد میزائل اپنی قوت ثقل کے ساتھ انتہائی بلندی تک جانے کے قابل ہے اور پھر کشش ثقل کی مدد سے فری فال کی صورت میں ہدف کی طرف اپنا راستہ جاری رکھتا ہے اور پھر انتہائی درستگی کے ساتھ اسے نشانہ بناتا ہے۔ اماد میزائل ایران کا تیار کردہ پہلا دور مار میزائل ہے جو جدید ترین گائیڈڈ سسٹم سے لیس ہے اور اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اماد بیلسٹک میزائل سطح سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کی ایک قسم ہے جس کا وزن تقریباً 17 ٹن ہے، اس کی لمبائی 15 میٹر سے زیادہ ہے اور اس کا قطر تقریباً 1 میٹر اور 25 سینٹی میٹر ہے۔ اماد ایک 2 مرحلوں پر مشتمل مائع ایندھن سے چلنے والا راکٹ ہے جس کا وزن تقریباً 750 کلوگرام ہے اور اس کی رینج 1700 سے 2000 کلومیٹر ہے۔ ملک کی دفاعی صنعت کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر اماد میزائل در حقیقت قدر میزائل سے مختلف ڈیزائن پر تیار کیا گیا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میزائل شہاب 3 کی ایک قسم ہے جس میں گائیڈنس سسٹم ہے، لیکن ان دونوں میزائلوں سے اس کی ظاہری شکل مختلف ہے۔ میزائل میں کئی خصوصیات ہیں جس کی رونمائی کے بعد اسرائیلی اور امریکی فوجی حکام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اماد میزائل کی پہلی خصوصیت اس کی تیز رفتار ہے جو اس میزائل کو صہیونی حکومت کے جدید ترین اینٹی میزائل سسٹم سے کامیابی کے ساتھ عبور کرنے اور مقبوضہ علاقوں میں مطلوبہ اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ درحقیقت اماد بیلسٹک میزائل کی ایک اہم ترین صلاحیت صہیونی حکومت کے میزائل شکن نظام سے گزرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ سسٹم بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ میزائل کو ہدف پر لگنے سے پہلے ہی تباہ کیا جا سکے۔ تاہم کیے گئے تجربات کے مطابق اماد میزائل ان کے درمیان سے گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کی دوسری خصوصیت اس میں دھماکہ خیز مواد کا استعمال ہے جس کی وجہ سے اماد میزائل کو فائر کرنے کے بعد اس میزائل میں ہدف کو نشانہ بنانے اور تباہ ہونے تک دھماکہ خیز مواد کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے اس میزائل کی خطا کا امکان 10 میٹر سے نیچے تک پہنچ گیا ہے۔ اس بیلسٹک میزائل کے سسٹم میں بلاکس کی موجودگی نے بہت سے عسکری ماہرین کو یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا ہے کہ اس ایرانی میزائل سے لے جانے والا دھماکہ خیز مواد آخری مرحلے تک صحیح نشانے پر لگنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح اماد پہلے ایرانی طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے طور پر اپنے آپریٹرز کے ذریعے ہدف تک پہنچنے تک مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے قابل ہے۔ اماد میزائل کے پاس موبائل لانچ سسٹم ہونے کی وجہ سے ایک ممکنہ صلاحیت ہے جو لانچ کے لیے تیار میزائلوں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس نے ایران کی میزائل انڈسٹری کو ممتاز مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس میزائل کا مایع ایندھن ایران کے میزائل انجنوں میں ایک طرح کی ترقی و پیش رفت شمار ہوتا ہے۔ اماد میزائل لانچ پیڈ کو کسی بھی حالت میں استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میزائلوں کے بہتر کنٹرول اور رہنمائی کا ایک اہم عنصر لانچ پیڈ کی مختلف قسم ہے، جو اس میزائل کے لیے موبائل اور مقررہ انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم عظیم اسلامی دانشور اور فلسفی محمد بن ابراہیم قوامی شیرازی، کہ جو صدر المطالحین یا ملا صدرہ کے نام سے معروف تھے، کے بارے میں مزید آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، صدر الدین محمد قوام شیرازی، جو ملا صدرہ کے نام سے معروف تھے، 9 جمادی الاول 980 ہجری قمری مطابق 1571 عیسوی کو شیراز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی علوم گھر میں ہی مخصوص اساتذہ سے حاصل کیے اور اپنی غیر معمولی ذہانت اور ذکاوت کے باعث مختصر مدت میں ہی فارسی اور عربی ادب اور خطاطی کے فنون سے متعلق تمام دروس اسی شہر میں سیکھ لیے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ شیراز سے قزوین ہجرت کرنے کے بعد صدر الدین محمد 6 سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ قزوین چلے گئے اور اس شہر میں مختلف علوم کے ماہر اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور ان سے علوم ابتدائی اور متوسطہ حاصل کیے اور دوسروں سے پہلے علم کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہو گئے۔ ملا صدرہ قزوین میں 2 عظیم دانشوروں، شیخ بہائی اور میر محمد باقر سے، کہ جو میر داماد سے معروف تھے، آشنا ہوئے اور ان کے دروس میں شرکت کی اور مختصر مدت میں اپنی بلا کی ذہانت کے سبب ان کے ممتاز شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ 1006 ہجری قمری مطابق 1598 عیسوی میں صفوی دارالحکومت قزوین سے شہر اصفہان منتقل ہونے کے ساتھ ہی ملا صدرہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اصفہان چلے گئے اور وہاں میر فندرسکی کے درس میں شرکت کرنے لگے اور ایک مدت کے بعد ان کے استادوں کی جانب سے ان کو تدریس کی اجازت مل گئی۔ اسی زمانے میں انہوں نے فلسفے کے نئے بنیادی اصولوں کی تدوین اور اپنے معروف مکتب کی بنیاد رکھی۔ سمی نام نے پہلے پروگراموں میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس دور کے رائج علوم کی تکمیل کے بعد باطنی کشش اور بعض ظاہر بین علماء کہ جو ان کے عرفانی مشرب کے مخالف تھے، کے دباؤ کے نتیجے میں ملا صدرہ اصفہان کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ریاضت کے مرحلے کو طے کرنے اور دنیوی مظاہر سے رابطہ منقطع کر کے کم کے نزدیک واقع ایک گاؤں کہک میں پناہ لی اور 7 سال تک اور بعض قول کی بنا پر 15 سال تک دنیا میں رونما ہونے والے حوادث اور واقعات سے دور رہے اور خلوت و تنہائی میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ باطنی حقائق کی دریافت اور شہود و کشف حقائق کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور پھر وہ شیراز چلے گئے۔ ملا صدرہ 1050 ہجری قمری مطابق 1600 40 عیسوی کو 71 برس کی عمر میں اپنے ساتویں سفر حج کے دوران مکے کے راستے میں شہر بصرہ میں انتقال کر گئے۔ اس عظیم ایرانی فلسفی کے پیکر کو شہر نجف منتقل کیا گیا اور پھر وہاں حرم حضرت علی علیہ السلام کے صحن مطہر کے بائیں جانب ایوان علماء میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ ملا صدرہ کا شمار عالم اسلام کے بزرگ فلاسفروں میں ہوتا ہے۔ ان دنوں ان کے فلسفیانہ افکار عالمی شہرت کے حامل ہیں۔ اسلامی فلسفے سے مغرب کی آشنائی کا آغاز 11ویں صدی سے اور فلسفے کی کتابوں کے ترجمے سے ہوا۔ عام طور پر اسلامی فلسفے سے مغرب کی آشنائی ابن رشد، ابن سینا اور غزالی کی کتابوں سے ہوئی، اور ایک زمانے میں ابن سینا کی کتابوں پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ آکسٹین کے مکتب فکر کے زیادہ تر پیروکار اسلامی فلسفیوں کے مکتب فکر کے پیروکار ہیں۔ اس عرصے کے دوران اسلامی فلسفے کا مغربی افکار اور فلسفے پر ٹھوس اثر رہا۔ یہ اثر دو جہت سے قابل غور ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلامی فلسفے کو ایک پل کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس کے ذریعے وہ یونانی افکار اور فلسفے کی طرف رجوع اور مغرب کی طرف بازگشت کر سکتے تھے، اور دوسری جہت یہ تھی کہ مسلمان فلسفیوں کے توسط سے نئے نظریات کی تخلیق نے دنیا میں عظیم کردار عطا کیا، اور ابن سینا، ابن رشد اور غزالی جیسے افراد کے افکار کے سبب یورپ کی سطح پر فلسفے کا ظہور ہوا۔ ملا صدرہ نے جس وقت فلسفے کی کتابیں لکھیں اس وقت ڈیکارٹ کی جانب سے مغرب کا جدید فلسفہ وجود میں آیا، لیکن جدید دور میں مغرب نے عام طور پر خود کو مشرق سے بالاتر اور مشرق کو ایک اور مستشرق کی نظر سے دیکھا اور خود کو مشرقی اور اسلامی افکار سے بے نیاز جانا۔ اسی سبب سے ملا صدرہ کا فلسفہ گزشتہ 3 صدیوں سے، کہ جو مغربی سرمستی کا دور ہے، مغرب والوں کے لیے کسی خاص کشش کا حامل نہیں رہا۔ مشرقی فکر اور معنویت کی جانب مغرب کے دوبارہ مائل ہونے میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں۔ نئے دور کے ظہور اور مغرب میں فکری اور معنوی بحران کے وجود میں آنے اور زمین پر جنت بنانے کے نظریے کی شکست کے بعد، خاص طور پر پہلی اور دوسری خونریز عالمی جنگیں لڑے جانے کے بعد، مغرب میں ایک بار پھر مشرقی اور اسلامی معنویت اور مشرق کی جانب توجہ دی جانے لگی، اور اس راہ میں فرانسیسی روایت پسند فلسفی رینی گیونن اور ہینری کاربن سب سے آگے ہیں۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں مغرب میں ملا صدرہ کے فلسفے کے مروجوں اور استادوں کو 3 نسلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نسل اول میں ملا صدرہ کے فلسفے کا ساتھ ہے، ان میں ہینری کاربن، فضل الرحمان ملک، سید حسین نصر، مہدی حائری، مہدی محقق اور جواد فلاطوری کے نام شامل ہیں۔ ہینری کاربن کے علاوہ یہ تمام افراد مشرقی ہیں کہ جنہوں نے مغربی دنیا کی طرف ہجرت کی اور علمی طریقہ کار کے ذریعے اور یونیورسٹیوں میں درس و تدریس اور فلسفیانہ مضامین اور کتابیں لکھنے کے ذریعے ملا صدرہ کے فلسفے کو مغرب میں متعارف کرایا۔ دوسری نسل میں زیادہ تر پہلی نسل کے تربیت یافتہ ہیں، ان میں سے اکثر مرحوم حسین ضیائی کی طرح یا ایرانی ہیں یا پھر وہ افراد ہیں کہ جو ایران آئے ہیں اور ملا صدرہ کے افکار سے آشنا ہوئے اور ایرانی اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ دوسری نسل میں جان کوپر، ولیم چیٹک، جیمز موریس، ہرمن لونڈیٹ اور اولیور لیمن مغرب میں اسلامی فلسفے اور ملا صدرہ کے فلسفے کے جملہ مروجوں میں سے ہیں۔ تیسری نسل میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں اسلامی فلسفے کو استادوں اور مروجوں میں زیادہ تر پروفیسر نصر اور ایرانی استادوں کے تربیت یافتہ افراد ہیں۔ تیسری نسل کے ان افراد میں گیلبرٹ ڈوران، پال پارڈی، جوزف لومبرڈ، احمد شاہ کاظمی، کرسٹین بونو، بلال کاسپینار اور ڈکاکے، یورٹس سکورٹس، یورٹس ایشورٹس اور محمد رستم قابل ذکر ہیں۔ سامن، ملا صدرہ کے فلسفے کے تینوں نسل کے استادوں کے جائزے میں اس اہم نقطے کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تینوں نسلوں کا دماغ اور مغز متفکر علامہ سید محمد حسین طباطبائی ہے، اور ہینری کاربن نے فرانسیسی فلسفیانہ فکر کو ارتقاء دینے کے لیے اسلامی فلسفے کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی کاربن، ایزوٹسو، فضل الرحمان اور سید حسین نصر کی کتابوں کے رواج پاتے ہی اسلامی فلسفے اور خاص طور پر ملا صدرہ کے فلسفے کو یونیورسٹی حلقوں میں بہت پذیرائی ملی۔ اس وقت اسلامی فلسفے اور ملا صدرہ کے فلسفے کی امریکہ میں جارج واشنگٹن، ہارورڈ، شکاگو اور کیلیفورنیا یونیورسٹیوں اور اسی طرح برطانیہ میں ایگزیٹر یونیورسٹی اور کینیڈا میں میک کیل یونیورسٹی میں تدریس ہوتی ہے، اور فرانس میں بھی گیلبرٹ ڈوران، کرسٹین بونو، کرسٹین جامپ اور اینٹوان فور جیسے افراد نے اسلامی اور ملا صدرہ کے فلسفے کو پیش کیا۔ ملا صدرہ کا فلسفہ خاص طور پر اور کلی طور پر اسلامی فلسفے اسلام اور مغرب کے درمیان بات چیت کا پل ہے۔ ان دنوں ملا صدرہ کی تعلیمات پر تکیہ کرتے ہوئے کہ جو عقلی روش ہے، مغرب میں بے دین افراد کے ساتھ مناظرہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مادیت پرست افکار کے بےہودہ اور کھوکھلا ہونے کو عقلی اعتبار سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی مسائل جیسے خدا کے وجود اور اس بات کا مسئلہ، روح کی بقا اور غیر مادی ہونا، موت کے بعد کی زندگی، اخلاق کی ضرورت و ادراک، یہ سب کچھ بخوبی ملا صدرہ کے فلسفے میں بیان ہوئے ہیں۔ اسلامی فلسفے کی زبان باہمی گفتگو کے لیے مغربی دنیا اور اسلام کی مشترکہ زبان ہے۔ دیگر ادیان و مذاہب کے ماننے والوں یا بے دین افراد کے ساتھ براہ راست یا قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر گفتگو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ قرآن کے خدا کی کتاب ہونے اور اس کے تابع کلام معصومین علیہ السلام کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن عقل و فکر کی زبان عالمی اور مشترکہ زبان ہے، اسی لیے اسلامی فلسفے پر تاکید کرتے ہوئے بالواسطہ طور پر کلام خدا اور اہل بیت اطہار کے اعلیٰ معارف کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ سامعین، ملا صدرہ کے بارے میں متعدد آثار مغربی ملکوں میں شائع ہو چکے ہیں کہ جن میں سے بہت سے مضامین یونیورسٹیوں کی کتابوں اور رسالوں کی صورت میں شائع ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملا صدرہ کی کتابوں کی بہت کم تعداد کا یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ اب تک سید حسین نصر کے توسط سے کتاب مشاعر، جیمس موریس کے توسط سے ارشیا، ویلیم چیٹک کے توسط سے اکثیر العارفین اور ملا صدرہ کی کتاب اسفار کی آٹھویں اور نویں جلد کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور ان کی اشاعت بھی عمل میں آ چکی ہے۔ اسی طرح گزشتہ برسوں کے دوران زرتشت کے دور سے آج تک ایرانی اور اسلامی فلسفی افکار کا تعارف کے عنوان سے انگریزی میں اہم ترین کتاب پانچ جلدوں میں شائع ہوئی ہے، کہ جس کے چیف ایڈیٹر سید حسین نصر اور مہدی امین رضوی ہیں۔ اس بے مثال تحقیقی کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اس کتاب کے بعض حصوں میں ہر فلسفی کے اہم ترین زاویہ فکر کا تعارف اور اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد سہروردی کے فلسفہ اشراقی اور پانچویں جلد مکتب شیراز، مکتب اصفہان اور مکتب تہران کے فلسفیوں کے بارے میں ہے۔ پانچویں جلد میں ملا صدرہ کے فلسفیانہ افکار کے جائزے اور ان کے فلسفے کی بنیاد رکھے جانے سے متعلق زمین ہموار ہونے کا ذکر ہوا ہے، اور پھر کاچاریہ دور تک ملا صدرہ کے بعد ان کے فلسفے کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام میں ہم آپ کو ایک اور ایرانی شخصیت سے متعارف کروائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔